السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة الاعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کریں گے، اور اس آیت کریمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گفتگو کہ آپ علیہ السلام کی علامات اور صفات کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود، آپ علیہ الصلات والسلام کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بیان کے ضمن میں یہ ذکر ہے کہ آپ معروف کا حکم دیتے، منکر سے منع فرماتے، اسی طرح آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور لوگوں کے سروں پر جو بوجھ ہیں، گردنوں میں جو توق پڑے ہوئے ہیں، ان سے لوگوں کو نجات دلاتے ہیں. اور پھر یہ ذکر ہے کہ جو لوگ نبی مکرم علیہ الصلات والسلام پر ایمان لائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت یعنی مدد کریں، اور اس نور یعنی قرآن حکیم کی اتباع کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یعنی اصل کامیابی پائیں گے. بہت جامع آیت قرآن حکیم کی، جہاں نبی اکرم علیہ السلام کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تذکرہ بھی ہے جو اب ختم نبوت کے بعد امت نے انجام دینی، اور وہیں ہمارا کیسا مضبوط تعلق اللہ کے پیغمبر علیہ الصلات والسلام سے ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. اس تعلق سے کراچی میں ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب مرحوم، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت خطاب فرمایا تھا، اور اس کے نکات یا نوٹس کو مرتب کیا تھا. وہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی سے شائع بھی ہوتا رہا، وہاں کی جو قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے quranacademy.com، اس پر بھی اس آیت کا تفصیلی بیان اس کے حوالے سے نوٹس دستیاب ہوں گے، اور اس کا عنوان بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق. اور اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے، جس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے چار بنیادوں کو یا چار پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس ضمن میں استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی جامع خطاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس عنوان سے. اس کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ موجود ہے. تو یہ حوالہ دینے کا مقصد یہ کہ جن ساتھیوں کو بھی مزید آگے تفصیلات درکار ہوں آئندہ مطالعے کے اعتبار سے یا کہیں گفتگو کے اعتبار سے، تو یہ کتابچے انشاءاللہ اس ضمن میں مفید رہیں گے. یہ جو آیت کریم ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 157، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں، گو کہ نکات کے ذیل میں مفہوم تو آ چکا ہمارے سامنے. ارشاد ہوا کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی، وہ لوگ کے جو پیروی کرتے ہیں اور پیروی کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراۃ والانجيل، جنہیں وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں اور پائیں گے، یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں تورات اور انجیل میں. یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع فرماتے ہیں. ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. ویضع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اور جو ان پر بوجھ اور ان کی گردنوں میں توق پڑے ہیں، ان سے اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو نجات دلاتے ہیں. فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی، ونصروہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت یعنی مدد کی، وتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور یعنی قرآن حکیم کی اتباع کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما. طویل آیت ہے اور اس کے پس منظر میں پچھلی آیات کو بھی سامنے رہنا چاہیے. گزشتہ جمعے جو میرا خطاب تھا وہ قرآن اکیڈمی کراچی کی جامع مسجد میں تھا، وہاں اس پر ہم نے کچھ کلام بھی کیا. مختصراً یہ کہ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا بڑا پیارا بیان ہے اس مقام پر، اور ان دعاؤں میں ایک رحمت خاص کے عطا کیے جانے کی دعا بھی تھی جو انہوں نے چاہا کہ ان کی امت کو عطا ہو. البتہ اس رحمت خاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے وہ رحمت خاص اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ان کو عطا کروں گا. اس میں یہود کے لیے بھی دعوت ہے کہ جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور یہ سورت سورۃ العراف مکی سورت ہے، ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس میں وہ کلام آ رہا ہے کہ جب یہود سے سابقہ پیش آئے گا تو ان کے سامنے بھی تقاضے آئیں گے، اگر تم رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا ہوگا. البتہ نقطہ یہ کہ ایک رحمت خاص کی التجا موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ رحمت خاص ان کے لیے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا جو جمعے کے پچھلے خطاب میں بیان ہو چکی، صرف نقطوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک سمری کے طور پر کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہی کافی نہیں، ان کی اتباع بھی ضروری ہے. تو ماننا بھی ضروری ہے ان کو، اور ان کی ماننا بھی ضروری ہے، اور اب ماننے سے مراد ان کو اللہ کا آخری رسول ماننا اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی پیروی کرنا. تو اس اتباع میں ایمان کے ساتھ عمل کی طرف بھی اشارہ موجود ہے. رسول نبی امی کہا گیا، رسول کا لفظ بھی آ گیا، نبی کا لفظ بھی آ گیا. معروف بات ہے کہ نبی کا لفظ عام ہے، رسول کا لفظ خاص ہے، مگر دونوں بیان فرما کر یہ اشارہ ہو گیا کہ نبوت اور رسالت کا معاملہ، رسالت اس معنی میں کہ پیغام پہنچتا رہے تو قیامت تک چلے گا، لیکن وہ جو رسول آیا کرتے تھے اللہ کی طرف سے جنہیں وحی عطا ہوتی تھی وہ دروازہ بالکل بند ہو گیا. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، دونوں الفاظ رسول اور نبی اختیار فرما کر یہ بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ. امی کہنے میں کئی پہلو ہیں. ام القرا مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے، تو ام کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا اس نسبت سے کہ آپ ام القرا میں پیدا ہوئے. امیین عربوں کو کہا گیا، تو حضور کو اولاً امیین کی طرف بھیجا گیا، گو کہ آپ کی رسالت بالآخر تمام انسانیت کے لیے ہے، تو امیین کی طرف آپ کو بھیجا گیا، اس نسبت سے بھی آپ کو امی کہا گیا. اور کیونکہ امی کا ایک ترجمہ ہے، عجیب تو لگتا ہے ہمیں جس سے پڑھا لکھا نہ ہو، انگریزی میں کہیں تو اور عجیب بات ہو جائے گی، الٹریٹ. تو رسول اللہ کے بارے میں لفظ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر عجیب محسوس ہوتا ہے، مگر اسی میں حضور کی عظمت کا بیان ہے. معروف معنی میں کہیں آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور 40 برس تک کوئی گفتگو، کوئی خطبہ، کوئی خطاب، کوئی ڈسکشن، کوئی ڈبیٹ، کوئی تقریر، کچھ بھی نہیں. 40 برس کے بعد وہ کلام آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو رہے ہیں کہ عربوں کو چیلنج کہہ دیا گیا، قرآن پاک تو بڑی بات ہے، چلو ایک صورت ہی ملتی جلتی لا کر پیش کر دو. تو اس میں عظمت ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، اور 40 برس تک جو خاموش رہا، 40 برس کے بعد اس کی زبان مبارک سے قرآن کریم جمع حدیث رسول جو کچھ بھی جاری ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیامت تک کے انسانیت کی امامت اور رہنمائی کرتا رہے گا وہ کلام اور وہ تعلیم. تو امی کے حوالے سے یہ آ رہا بھی. آگے فرمایا کہ الذی یجیدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں اور پائیں گے. یہاں عربی میں فعل مضارع ہے ہم جانتے ہیں، اور فعل مضارع میں حال مستقبل دونوں کا ترجمہ ممکن ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر کا. تو جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی حضور کی علامات گو کے تورات اور انجیل میں تبدیلیاں ہو چکی تھیں بہت زیادہ، اس سب کے باوجود وہ علامات محفوظ تھیں. چنانچہ نجاشی رحمت اللہ علیہ وہ بھی پہچان گئے تھے، اور عبداللہ بن سلام و یہود میں سے رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پہچان گئے تھے، اس وقت بھی علامات موجود تھیں، مگر قیامت تک یہ علامات بہرحال موجود رہیں گی. چنانچہ اس کا مستقبل کا ترجمہ کیا جانا بھی بڑا مفید ہوگا کہ وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے اپنے ہاں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور لکھا ہوا پائیں گے جس کو ریفر کیا جائے گا, اور یہود و نصارہ میں سے جو لوگ تلاش حق میں ہوں ان کو ریفر کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی. کون دے گا؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں. یہ ہم سے کوئی پوچھے کہ یہودی کہا جائے گا, ہم فوراً کہتے ہیں جہنم میں جائے گا. عیسائی کہا جائے گا, ہم کہتے ہیں جہنم میں جائے گا. اچھا, اس کو پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ ہم سوچنے کو تیار نہیں. اور اس نے جاتے جاتے کہا اللہ مجھ تک نہیں پہنچا تو اللہ کس سے پوچھے گا؟ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ سوال یہ نشان تو ہے نا. تو بات پوری سامنے رہنی چاہیے. تو اس کو ریفر کیا جائے گا. قرآن پاک تو سورہ فتح کے آخر میں صحابہ کرام کا ذکر فرماتا ہے کہ ذالک مثلهم فی التوراۃ, یہ ان کی مثال ہے تورات میں, وہ مثلهم فی الانجیل, اور انجیل میں ان کی مثال ایسے. تو جب حضور علیہ السلام کے صحابہ کی علامات اور نشانیاں موجود ہیں تو بدرجہ اتم حضور کی تو علامات موجود ہوں گی, باوجود اس کے کہ تورات اور انجیل میں بڑی تحریف ہو چکی, تبدیلیاں ہو چکیں, مگر وہ علامات حضور کو پہچان لیے جانے کے تعلق سے موجود رہیں گی. چنانچہ وہ لوگ جن کو ہم لوگ کنورٹڈ مسلمز کہہ دیتے ہیں, جبکہ صحیح تر لفظ ریورٹڈ مسلمز ہیں, ان میں سے اکثر کے اگر ہم زندگی کے حالات کو پڑھیں, خاص طور پر جو یہودی تھے یا مسیحیت کے ماننے والے تھے اور آخر رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے, ان میں سے کئی ایک کے حالات زندگی میں ہم پڑھیں گے, وہ تورات کو جانتے تھے کچھ نہ کچھ, وہ انجیل کو جانتے تھے کچھ نہ کچھ, مگر جب الفرقان قرآن کی تعلیم ان کے سامنے آئی تو ان کو روشنی ملی اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. بہرحال اس میں تفصیلات کا اور موقع ہے, لیکن اس سے اگلے کلام کو آگے بڑھانا مقصود ہے. آگے فرمایا حضور علیہ السلام کے فرائض اور ذمہ داریوں کے تعلق سے پہلی بات, یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر, اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں. معروف و منکر یہ اصطلاحات ہم استعمال بھی کرتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ اصطلاحات بھی ہم استعمال کرتے ہیں. معروف کا سادہ ترجمہ لغوی اعتبار سے لٹرل میننگ کیا ہے کہ جسے ہماری فطرت پسند کرتی ہو, اچھا سمجھتی ہو. منکر انکار کرنے کے مفہوم میں, ڈینائی کرنے کے مفہوم میں, وہ بات وہ عمل جس سے ہماری فطرت پسند نہ کرتی ہو. یہ ایک معروف اور منکر, صحیح یا غلط, اچھے یا برے کا بنیادی شعور تو ہماری فطرت میں بلٹ ان ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے انسان میں فسق و فجور یعنی گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکی و تقویٰ کی بھی رکھی ہے. نیکی بدی کا بنیادی شعور تو فطرت میں بلٹ ان ہے, لیکن یاد رکھنا چاہیے مکمل شعور ہمارے پاس نہیں. اگر ہوتا تو پھر وحی کی ضرورت نہیں تھی, کسی کتاب کی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں تھی. تو بنیادی شعور تو ہماری فطرت میں ہے نیکی بدی کا, لیکن اس کی تکمیل ہوتی ہے وحی کی تعلیم کے ذریعے, اور اب وہ مکمل ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو ان کے فرائض میں یہ بھی ذکر ہے کہ معروف کیا ہے وہ بتائیں گے, منکر کیا ہے وہ بتائیں گے. کبھی اپیرنٹلی کوئی چیز بڑی چمکدار اور خوش نما نظر آ رہی ہو اور شاید عقل بھی تسلیم کر رہی ہو بظاہر کہ بڑی اچھی شے ہے, مگر پیغمبر بتاتے ہیں کہ درست نہیں ہے. کیوں؟ ہماری عقل محدود ہے, ہم اپنے صحیح غلط کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جانتے. جانتا وہ ہے جو ہمارا خالق ہے, البتہ اس نے براہ راست نہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے رہنمائی عطا کی جس کی تکمیل محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ہوئی. یہ تو ذرا ایک علمی بات. عملی پہلو کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ دونوں ذمہ داریوں کا بیان ایک ساتھ قرآن حکیم میں 10 مرتبہ آیا ہے, اور اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور اٹھان دی ہے اور کھڑا کیا ہے وہ اس طریقے کے انجام دینے کے لیے. ہم صرف اس لیے نہیں زمین پر بھیجے گئے کھا لیں پی لیں موج اڑا لیں, صرف اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گئے پیٹ پال لیں, یا صرف اتنے معاملات کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ چند انفرادی سطح کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد مطمئن ہو جائے کہ امتی ہونے کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں وہ ختم ہو گئیں. نہ, قرآن کریم بتاتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے اور تم بدی سے منع کرو گے. اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا. اور مفسرین نے لکھا یہ کام کرنا امت کے ذمے فرض ہے اپنی استعداد و کیپیسٹی کے مطابق, بالکل ٹھیک ہے مگر فرض ہے. اور امتی وہی شخص امتی کہلانے کا مستحق ہے جو ذمہ داری کو ادا کر رہا ہو. آج امت مصائب کا شکار ہے, بارہا اس کی وجوہات پر ہم نے کلام کیا, اور یہ بھی نقطہ سامنے آتا رہا کہ امت دعائیں بھی کر رہی ہے, نہ دعاؤں میں کمی ہے, نہ حج کھل چکا, عمرے کھل چکے, اب تو بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں سامنے آ رہی ہیں, بڑے پیمانے پر لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، نہ وہاں حرمین شریفین میں دعاؤں کی کمی ہے، نہ جمعے کے اجتماعات میں آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی دعاؤں میں کمی ہے، مگر اللہ کے پیغمبر بھی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی شریف کی روایت، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سانحے سے قبل، کربلا کے سانحے سے قبل جو خطبات دیے ان میں اس کا حوالہ دیا کہ لوگوں اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، ترمذی شریف کی روایت، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ حضور کے بحاف پر اور ان کی ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کو جو کھڑا کیا گیا اس کے کرنے کے کاموں میں یہ کام بھی اب شامل ہے، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا. جہاں اختیار ہے وہاں حکم. میرے 5.5-6 فٹ کے وجود پر اختیار کس کا ہے؟ یہاں تو پہلے اپنی ذات ہے نا. میرے گھر میں اختیار کس کا ہے؟ جی ہے ہمارا. ہونا چاہیے نا. مرد کو اللہ نے قوام بنایا اس معنی میں کہ اللہ کا دین جو گھر سے متعلق تعلیم دیتا ہے اس پر عمل کروانا باپ کے ذمے ہے، شوہر کے ذمے، مرد ہونے کے ناطے قوام اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر ہے ماحول معاشرے کی بات. وہاں اختیار نہیں تو وہاں دعوت ہوگی، تبلیغ ہوگی، سب کچھ ہوگا. اور جن کے پاس اختیار ہے ان کے بارے میں بھی قرآن فرماتا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں، الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. جنہیں زمین میں اختیار دیں گے ان کا کام کیا ہوگا؟ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے، ادا تو میں اور آپ کریں گے، وہ نظام قائم کریں گے نماز کا اور زکات کا، تفصیل ہے. وہ امر بالمعروف ونہو عن المنکر، معروف کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. آپ اور میں گفتگو کر لیں گے، بات کو پہنچا دیں گے، لیکچر ڈیلیور کر دیں گے، جمعے کا خطبہ یہ زبان سے ہم کر سکتے ہیں. ہاتھ کی طاقت اجتماعی نظام کے اندر وہ حکمرانوں کے پاس ہوا کرتی، ان کے کرنے کا کام بھی ہے. اور اگر نہیں کرتے تو اس آیت کی کلوزنگ کیا الفاظ ہیں اللہ کے؟ وللہ عاقبت الامور، تمام معاملات کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اللہ پوچھے گا بڑا شوق تھا تمہیں 22-23 کروڑ پر حکومت کرنے کا، تمہیں اختیار ملا، تم کیا لے کر آئے وہاں پر؟ جتنا مجھ سے بھی سوال ہوگا، مجھے اس کی فکر کرنی، مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا ہمارے دائرے کار کے اعتبار سے، اتنا ان سے بھی سوال ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت نافذہ کروڑوں لوگوں پر عطا کر رکھی ہے. یہ ہے اس امت کے کرنے کا کام. تو ماہ ربیع الاول ہے، اسی مناسبت سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ زبان کے دعووں سے آگے بڑھ کر عمل کے میدان کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر کی ذمہ داریوں میں یہ شامل، تو اب ختم نبوت کے بعد اس ذمہ داری کو انجام دینا امت مسلمہ کے ذمہ ہے. دوسرا فنکشن، دوسری ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کی یہاں پر بیان ہوئی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے لیے طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور خبائث کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. کئی پہلو ہیں، اللہ کے رسول حلال بھی قرار دے رہے ہیں، اللہ کے رسول حرام بھی قرار دے رہے ہیں. کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بریکٹ ہے قرآن حکیم صلی اللہ علیہ وسلم. 11 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر آیا، اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی علیہ السلام. سو مسو کے یہاں تک کہا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا، ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، رسول جس بات کا حکم دے وہ لو یعنی مانو، اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ. جیسے اللہ کا اختیار ہے حلال قرار دینے کا، کسی شے کو حرام قرار دینے کا، اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول کا بھی اختیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 3 اور 4 میں ذکر آیا، ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہ وہی کچھ ارشاد فرماتے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فتنے کے بارے میں متنبہ فرمایا تھا، سنن ابی داؤد شریف کی روایت، آپ نے فرمایا کہ عنقریب ایک وقت آئے گا، ایک پیٹ بھرا شخص ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا بس جو قرآن میں حلال وہ حلال، جو قرآن میں حرام وہ حرام، دیٹس اٹ. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ نہ، مجھے قرآن کریم بھی عطا کیا، وہ مثلہ ہوں اور اس کے جیسا بھی عطا کیا گیا. اس کے جیسا کیا ہے؟ جیسے قرآن حکیم کی وحی آئی وہ وحی مطلوع ہم اسے کہتے ہیں جس کی تلاوت ہم نماز میں کر سکتے ہیں. قرآن کریم کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا جس کو عام طور پر ہم حدیث رسول اور سنت رسول کہتے ہیں, اور وحی غیر مطلوع اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ نماز اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہ فتنہ ہے تو بہت پرانا لیکن اب بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اسی لیے کبھی کبھی زبان زد عام جملہ آپ کے ہمارے سامنے آتا ہے, قرآن میں کہا لکھا ہے بتاؤ, قرآن میں کہا لکھا ہے ہمیں بتاؤ. تو آپ کا میرا ایک اینٹینا جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے اس موقع پر کہ بھائی اس سے پوچھ دو صرف قرآن کی بات کرو یا قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ ہمارے استاد صاحب جن کا ذکر ہوا انجینئر نوید احمد صاحب کا, ان کے پاس کہیں سے ایک سوال آیا بڑے اگریسو انداز میں, کیا قرآن محتاج ہے کہ اس کی تشریح کی جائے, بات کرتے تم سنت رسول کی, بات کرتے سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے تنظیم اسلامی کے ہمارے سابق امیر تنظیم محترم حافظ عاقب سعید صاحب سے سوال کیا, بھائی یہ بڑا اگریسو انداز میں سوال آیا, تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, میں نام لے کے کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, ہم محتاج ہیں کہ قرآن کی تشریح ہمارے سامنے آئے. بڑا قیمتی جواب ہے, سوال اگریسو کیا, کیا قرآن محتاج ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت ہو, قرآن کافی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم محتاج ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی تشریح ہو, باقی اور بھی دلائل ہیں. اور پھر اللہ کے رسول کی ذمہ داریوں میں یتلو علیم آیات ہی فقط شامل نہیں, الجمعہ کی آیت نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ بھی شامل ہے, تلاوت کرنا ایک فنکشن ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا, اور کتاب کی تعلیم دینا, اس کی الیبوریشن کرنا, اس کی ایکسپلینیشن کرنا, اس کی تشریح کرنا, اس کی وضاحت کرنا, یہ رسول اللہ کی ذمہ داری صلی اللہ علیہ وسلم. اور سومسو سبحان اللہ, اللہ فرماتے ہیں قرآن بھی ہم عطا کریں گے سورۃ القیامہ میں, ثم ان علینا بیانہ, اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے. تو بیان تو ایکسپلینیشن کو کہا جاتا ہے, ایک ٹیکسٹ بک جو ہم پڑھتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکولس وغیرہ کے اندر, اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں, ایک اس کی ٹیکسٹ بک کے علاوہ تشریح ہوتی, دیٹ از بیان. اللہ فرماتے ہیں الفاظ بھی ہم دیں گے اور ثم ان علینا بیانہ, اس کا بیان بھی ہم عطا کریں گے. تو حاصل کلام اللہ کے پیغمبر ویحل لہم الطیبات, لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں, ویحرم علیہم الخبائث, اور ان کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تو ایک تو ہے اتھارٹی اور سنہ کا پہلو کہ حضور اللہ کے اذن سے صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور حرام کی تفصیل بتاتے ہیں اور احکامات عطا کرتے ہیں, اور جیسے اللہ کا حکم ماننا لازم ایسے حضور کا حکم ماننا بھی لازم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ایک لفظ بات آئی یہاں پہ طیبات اور خبائث, بڑے پاکیزہ الفاظ ہیں, بڑے جامع الفاظ ہیں, معاف کی طیبات کا تو ترجمہ ہی پاکیزہ, کیا حلال قرار دیتے پاکیزہ. ہمارے اکثر و بیشتر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, ہائیجین کے پوائنٹ آف ویو سے, ظاہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے تو بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ہمارے اس دین نے صفائی کو نصف ایمان جو قرار دیا, جمعے کا غسل بھی تو دیکھیں, ہاں بالوں کو سوارنا بھی کہیں, ناخنوں کو کاٹنا بھی کہیں, سب کیا ہے, یہ تعلیم ظاہری ہائیجین کے اعتبار سے اور صحت کے جو ظاہری پہلو ان کے اعتبار سے ہے. لیکن اللہ کی شریعت نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ان میں ہمارے لیے ظاہر کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور باطن کا بھی. البتہ یہ نقطہ زیادہ واضح ہوگا خبائث کے لفظ سے. بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ استعمال نہ کرو, سبحان اللہ, ہم ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو شوگر کا پرابلم ہے, آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, آپ کو فلاں چیز کا پرابلم ہے, آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا, آپ کا وہ مسئلہ ہے کہ نہیں, آنکھیں بند کر کے ہم ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, ہمیں اعتماد ہے ڈاکٹر کوالیفائڈ بندہ ہے اور صحیح کہہ رہے ہیں اور میری صحت کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹرز کے کہنے پہ حلال چھوڑ رہے ہیں, کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر حرام کو چھوڑ رہے ہیں؟ اعتماد ہے کہ نہیں اللہ پر, رسول اللہ پر اعتماد ہے کہ نہیں؟ جو فرما رہے ہیں ہمارے فائدے کی بات ہے, اگر کسی شے سے روک رہے ہیں ہمارے بھلے کے لیے, اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے یا اللہ یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اور اپنے رسول کے بارے میں اللہ فرماتا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رحمان اور محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اگر ہمیں کسی شے سے منع کر رہے ہیں تو اللہ کے بندو جتنا ڈاکٹر پر ہمیں یقین ہے, کوئی کمپیریزن ہے, کوئی موازنہ ہے؟ مگر آنکھیں مان کر کے ڈاکٹر کی مان کر حلال کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرمانے پر حرام کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں؟ اور جب خبائث, خبیث اس میں تفصیل تو ہے, طیبات کو حلال کیا تو خبا اس کو حرام کیا. عام طور پر نگاہ جاتی کہ اس سے مجھے بلڈ پریشر ہو جائے گا, اس سے میرا کولیسٹرول بڑھ جائے گا, اس کی وجہ سے میری سکن کا پرابلم ہو جائے گا, اس کی وجہ سے میرے بالوں کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ظاہر کا ایک نقصان ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول سے ظاہر کی بات نہیں کرتے, وہ اشیاء وہ چیزیں جو ہمارے عقیدے کو بگاڑ دیں, ہمارے اخلاق کو بگاڑ دیں, ہمارے اعمال کو بگاڑ دیں, ہمارے ایمان کو ہم سے چھین لیں, اللہ اور اللہ کے رسول اس سے ہمیں منع فرماتے ہیں. یہ ہے بڑا پرسپیکٹو جس میں طیبات کا لفظ آتا ہے اور خبائث کا لفظ آتا ہے. حضور تو چلے گئے علیہ السلام, دین تو ہو گیا مکمل, اب یہ مکمل دین کس کے پاس ہے؟ امت کے پاس ہے. اور یہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر. عمل کرنا اپنی ذاتی کیپیسٹی میں فوراً اور انسانیت کے سامنے نمونہ پیش کرنا الہامی تعلیم کا, آج تو الہامی تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں. عیسائیوں کے پادری تو بیچارے ہاتھ اٹھا چکے, ہم نہیں روک سکتے اپنے لوگوں کو, حالانکہ ان کے ہاں بھی شراب منع, ان کے ہاں بھی سود منع, ان کے ہاں بھی سور منع, ان کے ہاں بھی زنا منع, وہ تو ہینڈس اپ کر چکے ہیں. اگر آج ہے تو ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, ہمارے پاس رسول اللہ کی تعلیم ہے, الیوم اکملت لکم دینکم کی شان کے ساتھ کہ تمہارا دین تم پر مکمل فرما دیا. ہاں یہ دین چلے گا قیامت تک کے لیے, تو اگر کوئی نئے ایسے مسائل پیش آئیں جو جس کو ہم کہتے ہیں نئے ایشوز آ گئے ہیں, تو کتاب و سنت سے رہنمائی لے کر وہ علماء جو اجتہادی بصیرت رکھتے ہوں گے وہ مسئلہ بتا دیں گے. ڈولی فرسٹ کلون شیپ بنی تھی نا جی, اسی وقت کلوننگ کا ایشو آ گیا تھا, تو امت کے علماء نے اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کر دی تھی کلوننگ کے بارے میں. یہ الگ بات ہے کہ امت کے علماء کا اگر کہیں اکٹھ ہوتا بھی ہے تو دنیا مسلمانوں کو نہیں پتا, نہ حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہیں. تو نئے مسائل اگر پیش آئیں گے تو کتاب و سنت کی رہنمائی سامنے رکھ کر امت کے وہ علماء جو اجتہادی بصیرت رکھیں گے مسئلے کا حل بتا دیں گے. اور یہ مسئلے کا حل بتایا جانا اجتہادی بصیرت کو اختیار کر کے, یہ خود سنت رسول کی تعلیم کا حصہ ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تفصیل سے بات ہمارے سامنے آتی. تو اب حاصل کلام, تعلیم تو امت کے پاس ہے مگر اس تعلیم میں سے بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ جو مشہور روایت ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, وہ کون سا علم ہے؟ دین کا بنیادی علم, عقائد کا معاملہ ہو, عبادات کا معاملہ ہو, اور پھر وہ معاملات زندگی جو مسرات سے متعلق ہو گئے, ان امور کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. پورے دین کا باقاعدہ علم ہو تاکہ امت کو جس جس مسئلے میں رہنمائی پیش آئے وہ فرد کفایہ کے درجے میں علماء امت وہ کام کریں گے. لیکن کام کرنے کے بعد سے چھاپ دیں گے بس. ہم ریکارڈنگ کے لیے گئے تھے 2012 میں, پیس ٹی وی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہمیں بلایا تھا, تو ہمارے استاد نوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ایک مسجد میں ہم قریب نماز پڑھنے جاتے تھے, تو وہاں پر دبئی کی حکومت کی طرف سے وزارت مذہبی امور کی طرف سے چھپے ہوئے فتاوا لکھے ہوئے پبلشڈ مسجد کے اندر موجود ہے. سور بھی حرام ہے اسلام کی تعلیم کے مطابق, شراب بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے. لیکن جب ایئرپورٹ پر واپسی کے فلائٹ کے لیے گئے تو آدھے سے زیادہ جو ایئرپورٹ کی جو وہ ریکس وغیرہ تو کس سے بھرے ہوئے, وہ شراب سے بھرے ہوئے. تو یہ فتوے چھاپنے کے لیے کیا؟ حلال حرام کے مسائل سے بیان کر دینے کے لیے, چھاپ دینے کے لیے, اپلوڈ کر دینے کے لیے, ڈیٹا بیس میں حصہ اس میں ڈال دینے کے لیے؟ نو بھائی, ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تو اللہ کے رسول نے صرف تعلیم دی نہیں ہے, اللہ کے رسول نے دین کو باقاعدہ غالب کر کے بھی انسانیت کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. سود کو حرام اگر دین نے قرار دیا تو سود کا حضور نے خاتمہ کر کے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرا فنکشن اللہ کے رسول علیہ السلام کا, پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے, ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے. اب آپ کے بحاف پر یہ مجموعی طور پر امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری. تیسری بات جو رسول اللہ کے فنکشنز میں ذمہ داریوں میں شامل ہے اور جس کی آج ہمیں بہت شدید ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ وَيَدَهُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ کے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر بوجھ ہیں, ان کی گردنوں میں توق ہیں, ان سے نجات دلاتے ہیں. بوجھوں سے نجات دلانا, گردنوں میں توق پڑے ہیں ان سے نجات دلانا, یہ بوجھ کئی اعتبارات سے, غلامیاں کئی اعتبارات سے, ظلم و ستم کئی اعتبارات سے, حقوق سے ڈپرائیو آف کر دیا جانا کئی اعتبارات سے, سیاسی غلامی بھی تو ہوتی, اس وقت سرداروں کا جبر تھا اور اس جبر کی وجہ سے عوام الناس کی زندگی اجیرن تھی. غلام کو تو جینے کا حق بھی نہیں تھا, اس کو مارا پیٹا جاتا تو لوگ کچھ نہیں کہتے تھے. کیوں؟ اس کے مالک کا حق ہے جو چاہے سو کرے. یہ ڈسکریمنیشن, انسان کے ساتھ یہ ظلم و ستم کا معاملہ، اسی طرح غلامی معاشی سطح پر بھی ہوتی کہ ایسا معاش کا معاملہ یا نظام چل رہا ہو کہ امیر امیر سے امیر تر ہو جائے، غریب غریب سے غریب تر ہو جائے، معاشرے کی دولت کا، ویلتھ کا ایک بہت بڑا حصہ چند ہاتھوں میں رہ جائے، اور سرکولیشن آف ویلتھ جو ہونا چاہیے سرکل مکمل معاشرے کے اندر، عظیم اکثریت تک معاشرے کی دولت کے ثمرات نہ پہنچ سکے، یہ معیشت کی غلامی کا بھی بوجھ ہے. اسی طرح شرکیہ عقائد جو انسان کو انسانیت سے کبھی گرا دیا کرتے، فضول رسومات میں مبتلا کر دیتے، کبھی جانوروں کی قربانیاں تو کبھی انسانوں کی قربانیاں دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے پیش کی جاتی رہیں، تو شرکیہ عقائد کا بوجھ ہو، معیشت کی سطح پر غلامی کا بوجھ ہو، سیاسی سطح پر غلامی کا بوجھ ہو، معاشرتی سطح پر رسومات فضول قسم کی بوجھ بن جائیں، جیسے آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو نکاح کا عمل ہمارے معاشرے میں بوجھ بنا دیا گیا ہے. بات تو کڑوی ہے، نکاح مشکل کر دیا، زنا آسان ہے، استغفر اللہ. اور دین اسی کو پن پوائنٹ کرتا ہے کہ دین کہتا ہے نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا کے راستے بند ہوں. پابندی نہیں ہے زنا کے اوپر، نکاح پر پابندی ہے. پتہ نہیں کیا کیا معیارات ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو بوجھ سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، رسومات کی سطح پر، معاشرت کی سطح پر، یہ اعلیٰ کلاس کے لوگ ہیں، یہ ادنا کلاس کے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ قوم ہے، یہ ادنا قوم ہے، یہ پریولیج کلاس ہے، ان کے لیے سب کچھ حلال ہے، سب کچھ پرمیسیبل ہے، اور یہ عام بندہ ہے. وہ 50 کروڑ سے کم کی اگر کر لیں تو فلاں جگہ ان پر جو ہے وہ قانون لاگو نہیں ہوگا. آپ اور میں، آپ کا میرا بچہ جو ہے وہ ذرا سی سگنل کو کراس کر لے ریڈ کو، جو کہ غلط کر رہا ہے، مگر وہ فوراً پکڑا جائے گا. جی، یعنی آپ کروڑوں کی چوری کریں، کروڑوں کی کرپشن کریں تو آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، یا ہم اور آپ میں، آپ سب. جی، آپ کریں 2-4 ہزار کی تو آپ پکڑے جائیں گے. یہ کیا ہے آخر؟ یہ پریولیج کلاس کے لیے رول الگ ہے اور عوام الناس کے لیے رول الگ ہے. یہ جو سارے بوجھ و توق، اللہ کے پیغمبر اس سب سے نجات دلانے کے لیے آئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو اللہ فرماتا میں آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اس رحمت کا مظہر اتم یہ بھی ہے، وہ عادلانہ نظام عطا کیا جہاں لوگوں کو جینے کا حق ملا ہے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، البتہ اس کے ثمرات کو ہم دیکھنا چاہیں تو وہ کما حق ہو اپنی اعلیٰ ترین شان کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جس کی دنیا آج بھی مثالیں دیتی ہے. اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جناب اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، بڑا وہاں پہ فلاحی ریاست کا تصور ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں وی آر فالوئنگ دا عمرز لا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے لاس کو فالو کر رہے ہیں. یہ کہہ کر ہم خوش ہو کر، مطمئن ہو کر، کمبل اوڑھ کر سو جائیں؟ دو مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. دنیا کے سامنے ہم نے پریزنٹ کرنا تھا اس رحمت کا مظہر اتم، دنیا کے سامنے ہم نے پریزنٹ کرنا تھا وہ عادلانہ نظام، چہ جائے کہ دنیا میں سے کچھ لوگ کچھ تعلیمات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لے کر کوئی دنیا کا بینیفٹ لے رہے ہوں اور ہم اپنے کھاتے میں ڈالیں تو ہماری تعلیم ہے. خامہ خواہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش فہمی مبتلا کرنے والی بات ہے. تو آج بوجھوں سے نجات. اب اکنامک بوجھ یعنی معیشت کا بوجھ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ سیاسی سطح کا بوجھ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ معاشرت کی سطح پر رسومات، شادی بیاہ کی رسومات کو لیجئے، فضول رسومات کو لیجئے، اور ایک اعلیٰ ترین کلاس اس اندر سے کچھ چیز چلتی ہے. کبھی ویلنٹائنز ڈے کے نام پہ چلتا تھا، شکر ہے معاملہ کافی حد تک کم ہو گیا. کبھی کچھ اور ہیلوئین کے منائے جانے کی بات ہے، کبھی مدرس ڈے، کبھی فادرس ڈے. یہ سارا وہ سرمایہ داری کرنے والے سرمایہ دارہ نظام کے رکھوالوں کا ایک پورا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو تاکہ ان کا پروڈکٹ بکتا چلا جائے اور معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے. iPhone 14 نہیں مل رہا تو کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کیا کرو جی، مجھ سے بڑا کوئی اس دنیا کے اندر بیچارہ محروم آدمی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سارے ٹرینڈ سیٹ کر کے معاشرتی سطح پر لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور الدین یسرن، دین آسان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دین ایسا حضور لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تنگیاں نہیں رکھیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی کا معاملہ نہیں رکھا. اس کے ذیل میں اور بھی تفصیلات ہیں کہ کچھ یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے حلال چیز ان پر حرام کی گئی تھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ان کو حلال قرار دے دیا گیا. اسی طریقے پر یہود نے از خود کچھ حلال کو حرام کر لیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اصلاح فرما دی. تو پچھلی امت کے بگاڑ کی بھی اصلاح نے فرمائی، اور معاشی سطح کا بوجھ ہو، معاشرتی سطح کا بوجھ ہو، سیاسی سطح کا بوجھ ہو، غلامی کا توق ہو، دیگر رسومات کا بوجھ ہو، ان سب سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نجات دلائی. میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ بات تو بڑی اچھی محسوس ہو رہی ہوگی آپ کو جو میں نے تشریح آپ کے سامنے رکھی، مگر یہ باتیں صرف بیان کے لیے تو نہیں ہیں. آج میں اور آپ امتی ہونے کے دعوے دار اپنے گریبانوں میں جھانکیں کیا آج حضور جو فنکشنز ذمہ داریاں انجام دے گئے ان سے کوئی ہمارا نسبت تناسب کا معاملہ بنتا ہے؟ اللہ کے رسول جو ذمہ داری ادا کر گئے اس سے کوئی ہمارا عملاً تعلق ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت. اب آیت کریمہ کا آخری سا مختصر بات کریں گے انشاءاللہ, جس میں میں نے ابتداء ذکر کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے چار باتوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ, پس جو لوگ ایمان لائے نبی مکرم علیہ السلام پر, وعزروہ, اور جنہوں نے حضور کی تعظیم اور ادب کیا, ونصروہ, اور جنہوں نے حضور کی نصرت کی صلی اللہ علیہ وسلم, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور اس نور قرآن کی اتباع کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نازل کیا گیا, اولئک ہم المفلحون, یہی فلاح پانے والے ہیں. حی علی الفلاح ہم سنتے ہیں, آؤ فلاح کی طرف, نماز اذان میں سنتے ہیں, اقامت میں سنتے ہیں. ہم میں سے کون نہیں ہے جو کامیاب ہونا نہ چاہتا؟ کوئی ہے؟ ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے. اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں. کون؟ نمبر ایک, جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں. ایمان کے دو درجے, ایک زبان سے اقرار کرنا, ایک دل سے تصدیق کرنا. زبان کا اقرار نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کوئی شخص. سوال میرے اور آپ کے لیے کہ واقعتاً کیا دل سے ہمارا حضور پر ایمان ہے؟ اور اللہ ہم ماننے والوں سے بھی جھنجھوڑ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے. اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول علیہ الصلات والسلام پر. اور ایمان کا یہ پہلو بھی کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان دل میں ہوگا تو حضور کی محبت بھی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام مبارک ہوگا تو درود و سلام کے نذرانے بھی پیش ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. صبح و شام بندے کو یاد رہے گا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد مجھ پر سب سے بڑے احسانات اگر ہیں تو کس کے ہیں؟ وہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. جی, میرے دل میں ماں باپ کی محبت اگر ہے تو حضور کی بتائی ہوئی تعلیم کی وجہ سے. میرے دل میں اگر پڑوسی کے لیے کوئی قدر ہے, اس کے حقوق کی کوئی قدر ہے, وہ محمد رسول اللہ کے بتانے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. گنتے چلے جائیے. اللہ کے پیغمبر کے ذریعے قرآن ملا, اللہ کے پیغمبر کے ذریعے دین اکمل ملا, دین کامل ملا, اللہ کے پیغمبر کے ذریعے ایمان کی دولت ملی, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا تعارف ملا ہے. جی, مجھ پر سب سے بڑے احسانات تو میرے رب کے, ہم پر سب سے بڑے احسانات ہمارے رب کے اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, جن کے ذریعے سے اللہ نے قرآن دیا, جن کے ذریعے سے اللہ نے ایمان دیا, جن کے ذریعے سے اللہ نے کلمے کی دولت دی, جن کے ذریعے سے اللہ نے اس امت میں ہمیں اور آپ کو شامل کیا. ان کے لیے محبت کے جذبات, اور کس انداز سے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہیں. تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں, کیا ایسا ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا تو آدمی اس کو یاد بھی رکھتا ہے, اس کی مرضی کی فکر بھی کرتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق بات ہو اور اس کی مرضی کے خلاف بات نہ ہو, اور جس سے محبت ہوتی ہے بندے میں اس کے لیے غیرت بھی ہوتی ہے. اگر اس جس سے مجھے محبت ہے اس کے بارے میں کوئی غلط کلامی کرے, بد کلامی کرے, تو پھر میری غیرت اور حمیت میرے چہرے پر بھی شاید نظر آئے, بلکہ یقینا نظر آئے, اس سے آگے کی بات بھی ہو. یہ وہ جو غیرت حمیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ہونی چاہیے, وہ روح محمد آج امت سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک عام انسان کی طرح فریڈم آف اسپیچ ہے, ارے بھائی ٹھیک ہے, چلتا ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے. ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو جاؤ انگلینڈ کے اندر اور جیزس کرائسٹ کے بارے میں, موسیس کے بارے میں, ڈیوڈ کے بارے میں, سولومن کے بارے میں, سب کے بارے میں کر لو, مگر دو نمبر کے بدماش ہیں یہ لوگ. ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں کرنے دیں گے, ملکہ برطانیہ کے بارے میں بات کرنے نہیں دیں گے, بٹ وین اٹ کمس ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹس فریڈم آف اسپیچ. دوغلا پن ہے. اور اگر یہ روح محمد ہم میں سے نکل گئی تو بچا کیا میرے اور آپ کے پاس؟ تو حضور کی محبت بھی, حضور پر دل سے ایمان بھی, اور اگلی بات میں پہلو موجود ہے وعزروہ, اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ادب کیا. اس تعظیم اور ادب پر خود قرآن کریم کی حساس ترین جو آیت ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو بھی نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا, ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, کہ ان کے حضور اس طرح آواز بلند نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کے سامنے تم لائٹ موڈ میں باتیں کرتے اور آواز بلند ہو جاتی. انتحبط اعمالکم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال نیکیاں عبادات ضائع ہو جائیں, وانتم لا تشعرون, تمہیں شعور بھی نہ ہوگا. یہ حضور کا معاملہ ہے. آواز سے آواز اوپر گئی, ہاں ہم تو ہم ہیں, امام شافعی کیا ہیں؟ درس زیر حدیث شریف کا حضور کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر آیا تو حضور علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں یا کھانوں میں لوکی جس کو ہم کدو بھی کہتے ہیں شامل تھا. امام شافی نے بیان کیا, آگے سے ایک شاگرد کہتا ہے لیکن استاذ مجھے پسند نہیں, تو لکھا ہے کہ امام شافی نے تلوار اٹھائی, کتاب بند کر دی, کئی الفاظ واپس لے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. لوکی کھانا کوئی فرض نہیں ہے, حضور نے حکم نہیں دیا, مگر کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے, محمد مصطفیٰ کو یہ پسند, تو کہتے کہ مجھے پسند نہیں. امام شافعی اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں مقبول ہو گئے یا ائمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اتنے عذب سہاج میں اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ صحابہ کرام نے ادب بھی ہمیں کر کے دکھایا. البتہ اسی ادب کا تقاضا, جیسے محبت کا ذکر آ گیا, ایمان کا ذکر آ گیا, اسی ادب اور احترام اور محبت اور ایمان کا تقاضا حضور کی اطاعت بھی تو ہے, جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے آ چکا کہ اطیع اللہ و اطیع رسول بریکٹ کر کے اللہ تعالی نے دیا. مگر اسی محبت اور ایمان اور اتباع کا تقاضا اطاعت سے آگے بڑھ کر بھی ہے. ایک علمی نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا, اطاعت کا اکثر معاملہ ہے احکامات کے معاملے میں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرنا تو کرنا ہے, چوائس ہی نہیں, کرنا ہے فرض ہے, یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا, حرام ہے چوائس ہی نہیں, بات ختم. لیکن اس سے بڑھ کر اتباع کا میدان ہوتا ہے, اور اتباع کا میدان بڑا وسیع ہے, جہاں بندے مومن ایک ایک ادا کی حتی الامکان کوشش کرے پیروی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اور حضور فرماتے ہیں, علیہ السلام, من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. ترمذی شریف کی روایت, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا. تو ہم بھی اپنے باطن کو ٹٹولیں. حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی روایت ہے, کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اس کی گفتگو, کردار, گفتار, شب و روز, معاملات, معمولات, لین دین, ہاں اس کی پرائیورٹیز کیا ہیں, سبحان اللہ. مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, یہ تو حدیث شریف مکمل ہو گئی. میں تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں, امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر محمد رسول اللہ یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اور سوال آپ کے لیے, پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے, ہمیں دیکھ کر لوگوں کو محمد یاد آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہماری گفتگو, ہمارا کردار, ہمارا اخلاق, ہمارے معاملات, ہمارے لین دین, ہماری ترجیحات, ہماری پرائیورٹیز. آج آپ کے میرے گھر میں گلاس ٹوٹے, اسکرین ٹوٹے, کیمرہ ٹوٹے, ایل سی ڈی ٹوٹے, غصہ آتا ہے. محمد کے لائے ہوئے دین کے احکامات توڑے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ ہوتا ہے ہمیں؟ کدھر ہے پرائیورٹی؟ ان کا خون طائف میں بہ رہا ہے, ان کا خون احد کے میدان میں بہ رہا ہے, ہمارے پسینے بھی اللہ کے دین کے لیے بہ رہے ہیں. جھانک گئے ہم اپنے اندر, جھانکیں ذرا, میں بھی جھانکوں, آپ بھی جھانکیں. تو ایمان بھی اور تعظیم بھی اور ادب بھی اور احترام بھی حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ انگلش میں کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس, میں عرض یہ کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ. تو بیسٹ آف دا بیسٹ سننا کیا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی, اتباع کا سب سے بڑا میدان کیا ہے؟ آگے فرمایا تیسری بات, ونصروہ ہو, اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کی نصرت کی, ترجمہ کیا جاتا ہے مدد کی. کس چیز کی مدد؟ گھر بنانا تھا, کوئی کاروبار چلانا تھا, دنیا سے استغفر اللہ, بہترین تجارت کر رہے تھے, ابا خدیجہ کا بیسٹ بہترین کیپٹل اویلیبل تھا حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, آغاز وہی, سب کچھ کلوز. کہاں لگی حضور کی محنت؟ اس مشن کے لیے تین دفعہ قرآن پاک میں بیان ہوا, ہمارے ہر مرتبہ کم و بیش ہر تھوڑے عرصے میں اس کا ذکر آتا ہے, سورہ صف کی آیت نمبر 9, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اللہ جس نے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر, ودین الحق, دین حق, دین اسلام دے کر, لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ آج اس دین حق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. کیا اچھا اس ماہ مبارک میں ہمارے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے, ایک شوق پیدا ہوتا ہے, ہم کچھ سننا چاہتے ہیں, اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے خطبہ جمعہ میں. آؤ تازہ کریں اپنے سبق کو, ہم کون ہیں؟ ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام, چھوٹے لوگ نہیں. اللہ نے کبھی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ تک سوا لاکھ کو چنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کہتے ہیں ہوا جتباکم, اللہ نے تمہیں چنا ہے, کوئی عام لوگ ہیں ہم کیا, چھوٹے موٹے کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہم کے؟ نہ, وہ انبیاء رسول والے مشن کے لیے, اور اس سطح پہ ہمیں کھڑا کیا کہ جس سطح پر آ کر رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا اور اس امت کو کھڑا کیا ہے. اتنا بڑا ہمارے کاندھوں پر جو ہے وہ ذمہ داری کا بوجھ ہے, ذمہ داری کا معاملہ ہے. آج یہ نصرت کیا ہے؟ حضور کے مشن میں ان کے ساتھ شامل ہونا. اے خاصا, اے خاصا نے رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا ہے, گھروں کی چھتیں گرے ہمیں افسوس ہوتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمیں افسوس ہوتا ہے, بچے کے اسکول میں مارکس کم آ جائے ہمیں افسوس ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کا اتنا بڑا مشن, اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے, اور آج تو اس دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس دین کے احکامات کے خلاف قانون سازیاں کی جا رہی ہیں, اس دین کو چیلنج کیا جا رہا ہے مسلم معاشروں کے اندر. کدھر ہے امت؟ کدھر امت کا کوئی درد؟ کدھر امت کے کوئی جذبات اور احساسات؟ اس کو ہم یہاں سے لے کر اٹھیں، اس سبق کو لے کر اٹھیں. وَنَصَرُوهُ، کامیابی چاہتا ہوں نصرت کرنی پڑے گی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی. یہ کوئی آپشنل قسم کا کام نہیں ہے، آپشنل قسم کا معاملہ نہیں، نفلی کام نہیں، یہ فرض ہے ہمارے ذمے. اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا، اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ فرض ہے ہمارے ذمے. اور بڑے دل سے ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ اول دور کی کتب احادیث میں سے کتاب، یہ روایت ہمارے اکثر پیش بھی کی جاتی، حضور نے صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا، یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہوتی. اب صحابہ نے ایک بڑے درد سے عرض کیا، السنا اخوانک، اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں کیا؟ فرمایا بلا، اور دوسری حدیث میں تم تو میرے اصحاب ہو، لیکن اس حدیث میں ولکن قومی یجیئون من بعدکم، میں تو ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے. یؤمنون بی ایمانکم، اے میرے صحابہ ایسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. اپنی قدر پہچانے اللہ کے رسول کے الفاظ سے. دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا، وہ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، بعد والوں کو دو گتھوں کے بیچ قرآن ملے گا اور وہ مانیں گے اللہ کا کلام، وہ مانیں گے محمد رسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. قدر پہچانے ہم اپنے. تو حضور اس حدیث میں جاری فرمانے کلام کو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تمہارے بعد آئیں گے، یصدقونی تصدیقکم، اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی ہے. وینصرونی نصرکم، میری مدد کریں گے میرے صحابہ جیسے تم نے میری مدد کی ہے. یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. ہم تمنا کرتے ہیں حضور کی شفاعت کی، دعا کرتے ہیں حضور کی شفاعت، ہم چاہتے ہیں ان کا دیدار مل جائے، ہم چاہتے ہیں ان کی زیارت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں حضور سے ملاقات و قیام. ارے حضور ہم سے ملنا چاہتے ہیں، شرط کیا ہے؟ ایمان بھی، تصدیق بھی، اور نصرت بھی. اور نصرت کس کام میں؟ وہ کام تو طائف لے گیا، وہ کام ہم جاتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے. اللہ مبارک فرمائے، حضور نے بیت اللہ کو چھوڑا اس کام کے دوران، نے روتی آنکھوں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کام جو حضور کو طائف سے احد کے میدان تک کھڑا کر دیتا ہے، جو اپنے 70 صحابہ کی لاشیں دکھا دیتا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو 269 صحابہ کی جان اللہ کی راہ میں پیش کروا دیتا ہے، اس کام سے بڑا تو کوئی کام نہیں، اس مشن سے بڑا کوئی مشن نہیں. کیا ہماری یہ ترجیحات میں ہے؟ میری جان، میرا وقت، میرا مال، میری صلاحیت، میری اولاد، میری ایکسپرٹیز، میرے ایکسپیرینس، میرے وسائل، میری ریسورسز، میرے پی آر تعلقات اس کام میں لگے، اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں. اگر ہاں تو حضور آپ سے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری، اسی کی مستقل دعوت یہاں سے دی جاتی ہے، تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے دی جاتی ہے. اسی کے لیے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سرار صاحب نے پکار لگائی تھی، بھائی اس کام کو کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ کریں تو کل حضور کی شفاعت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا دیدار بھی ملے گا انشاءاللہ، حضور سے ملاقات بھی ہوگی، حضور خوش بھی ہوں گے. اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیجئے گا، سامنا تو ہوگا حضور سے. اگر حضور پوچھیں کہ تو لے کر کے آئے میرے امتی، میں تو خون طائف میں اور احد کے میدان میں نہ جانے کیا کچھ دے کر آیا، تو میرے امتی کیا لے کر آیا، ہم فیس کر سکیں گے؟ آج موت نہیں آ رہی، ابھی نہیں آئی، ابھی آ سکتی. آج اگر مہلت ہے تو اس معاملے کو ہم صاف کر کے دنیا سے جائیں، تاکہ کل شرمندگی نہ ہو، ذلت نہ ہو وہاں پر، رسوائی نہ ہو وہاں پر. اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. تین باتیں ہو گئیں، حضور پر ایمان، حضور کی تعظیم، اور حضور علیہ السلام کی نصرت ان کے دین کے مشن میں. چوتھی بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور یعنی قرآن کی انہوں نے اتباع کی، جس کو اللہ نے، جو نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ نازل کیا گیا. یعنی قرآن صرف پڑھنے کے لیے، تلاوت بھی کرنی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کے احکام کی ترویج بھی ہو، اس کا نفاذ بھی ہو. اس کام کے لیے جو اپنے آپ کو لگائیں گے، کھپائیں گے اتباع میں، وہ انفرادی معاملات زندگی میں بھی قرآن پاک کے احکامات پر عمل، اور اجتماعی معاملات زندگی میں بھی. یہ چار کام کریں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما.